مبارک کی آمد آپ سب حضرات کو مبارک. اللہ کرے کہ مہینہ ہمارے لیے پوری قوم کے لیے خیر و برکتیں مسرتیں اور خوشیاں لے کر آئے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک میں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, بالکلیت طور پر گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کرنے کی اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی. سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے, اور یہ بھی خصوصیت ہے اس کی کہ یہ سورت پوری کی پوری سب سے پہلی سورت ہے جو قرآن مجید میں نازل ہوئی. اگرچہ اس سے پہلے چند آیات قرآن مجید کی نازل ہوئیں, جیسے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یا ایھا المدثر وغیرہ, لیکن وہ چند آیات تھیں. جہاں تک سورت کا تعلق ہے تو پوری سورت کامل طریقے پر سورہ فاتحہ ہے پہلی سورت جو قرآن مجید میں نازل ہوئی, اور اس سورت کی بہت سی خصوصیات ہیں. اس کے نام بھی بہت سے ہیں, بعض روایات میں 21 نام آتے ہیں, ان میں سے ام الکتاب بھی ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کی یہ اصل ہے, یعنی پورے قرآن مجید کا یہ متن ہے اور سورہ فاتحہ متن ہے, اور پورا قرآن مجید اس کی شرح اور تفصیل ہے. پھر یہ کہ اس میں اللہ رب العزت سے ہم نے اپنے لیے جو راستہ منتخب کیا ہے, مانگا ہے, دعا کی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اس کا جواب اللہ رب العزت نے ذالک کتاب لا ریب فیہ سے دیا کہ جو راستہ تم نے ہدایت کا مانگا ہے اس کتاب میں موجود ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں, اللہ رب العزت کا عادل شدہ کتاب ہے. تو یہ پورا قرآن مجید گویا اس دعا کے جواب میں رب العزت نے نازل فرمایا. یہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے کہ قرآن مجید اس سے شروع ہوتا ہے, اور فاتحہ نماز بھی ہے کہ نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے. کوئی نماز کوئی رکعت ایسی نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت نہ کر سکتے ہوں, بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے, اس لیے اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے. سورہ شفا بھی اس کو کہتے ہیں, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کی موت مرض میں رب العزت نے نہ لکھ دی ہو تو ہر مرض پر اس سورت کا پڑھنا شفا ہے, یعنی کسی بھی مرض پر اگر مریض پر پڑھ کر اگر دم کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں گے, بشرطے کہ اللہ رب العزت نے اس مرض میں اس کے لیے موت نہ لکھ دی ہو. جب اللہ کی طرف سے موت کا وقت آ جاتا ہے پھر تو آدمی کچھ بھی کر لے وہ طاقت رہے گی. بہرحال یہ سورہ فاتحہ بڑی اہم سورت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی سورت نہ تورات میں, نہ زبور میں, نہ انجیل میں, اور نہ قرآن مجید میں اس کی کوئی اور مثال, یعنی یہ عدیم المثال سورت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی بتایا کہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں. عام طور پر لوگ دعا مانگتے ہیں لیکن ایسے ہی مانگ لیتے ہیں, لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے جو اس کی شایان شان ہو, اور اللہ رب العزت نے اس میں چونکہ ایسی حمد و ثنا بیان کی ہے جو دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے, یعنی الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں, یہ ایک دعویٰ ہے, اور دلیل کیا ہے کہ وہ رب العالمین ہے. جو رب العالمین ہے حمد و ثنا بھی انہی کے لیے ہے, اور اسی طریقے سے ہم اس میں اعتراف کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے. تو بلا شبہ مالک تو آج کا دن بھی ہے, آج بھی مالک ہے, لیکن آج کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے ہماری ملکیت کو تسلیم کیا ہے. دنیا میں ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ ٹوپی میری ہے, یہ مکان میرا ہے, یہ سائیکل میری ہے, یہ گاڑی میری ہے, لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکے گا. آج جو تھوڑی بہت ملکیت ہے دنیا میں, اور اس کی ملکیت کا اعتبار کیا جاتا ہے, اگر آدمی کے پاس ثبوت ہے عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے کہ بھئی یہ گاڑی میری ہے, فلاں شخص نے چرائی ہے لیکن گاڑی میری, یہ پلاٹ میرا ہے, مکان میرا ہے, تو تھوڑا بہت دعویٰ یہاں پر چلتا ہے. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں یہ دعویٰ بھی انسان نہیں کر سکے گا, اور ٹوٹلی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اصل کی طرف لوٹ جائیں گی, اور اصل مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. یہاں بھی جتنی چیزیں ہیں وہ اصل میں مالک تو اللہ تعالی ہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے تھوڑی بہت ملکیت ہماری بھی ہمیں بھی عطا فرمائی ہے. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جو اللہ رب العزت تھی کہ صرف ملکیت ہوگی، کسی اور کی ملکیت نہیں. اور سورہ بقرہ جو ہے یہ دوسری سورت ہے قرآن مجید کی جو تقریباً 40 پاروں پر محیط ہے، یعنی سب سے بڑی سورت ہے قرآن مجید کی. اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، یعنی اہل ایمان کا ذکر کیا، پھر کافروں کا ذکر کیا، پھر منافقین کا ذکر کیا. اہل ایمان کو سب سے پہلے ذکر کیا اور فرمایا کہ ان کی تعریف یہ ہے، ان کی صفات یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. یعنی سمندر اپنا راستہ تبدیل کر سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلا دی وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں، اور یہی کامیاب لوگ ہیں. گویا کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے ان کو دیا جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر کیا کہ کافر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لاتے، آپ کے بتلائے ہوئے طریقوں کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں سب برابر، یعنی ڈرائیں تب یہ نہیں مانتے، نہ ڈرائیں تب نہیں مانتے. لیکن چونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ڈراتے رہیں، اس لیے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں اور نصیحت کبھی کبھی فائدہ دے جاتی ہے، اس لیے نصیحت کرتے رہیے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، ہمارا کام صرف اتنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ داروغہ نہیں ہیں، یعنی آپ کو ڈنڈا دے کر ہم نے نہیں بھیجا کہ زبردستی کسی سے منوائیں. ہاں دین حق پہنچا دیجئے، لوگ مان لیں اچھی بات ہے، نہ مانے ان کی مرضی، ہر آدمی نے جواب دینا ہے اپنے عمل کا. اس لیے فرمایا کہ سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی بدعمالیوں کے سبب، یہاں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ہو سکتا ہے بعض آدمی سمجھیں گے جب اللہ ہی نے مہر لگا دی تو ایمان کیسے لائیں گے، تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ایسے ہی مہر نہیں لگا دی، وہ تو علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے کہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، اور ان کی بدعمالیوں کے سبب جب انہوں نے ایسے برے اعمال کیے جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر ایک قسم کا پردہ پڑ گیا ہے، گویا کہ آنکھیں دیکھتی، نظر تو آتا ہے ان آنکھوں سے لیکن ایسی آنکھیں نہیں ہیں جس سے حق دکھائی دے. ولہم عذاب عظیم، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا. یہ منافقین وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ، ہم تو مومن ہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں تو کافروں کو کہتے ہیں کہ میاں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، اصل تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اصل حقیقت یہی ہے منافقین کی کہ دو منہ کے ہوتے ہیں، وہ سامنے کچھ پیچھے کچھ، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو منافقین یہاں مراد ہیں، اس زمانے میں کسی کو منافق نہیں کہا جا سکتا، نہیں کہنا چاہیے. البتہ یہ تو ٹھیک ہے کہ منافقین کی صفات میں سے کوئی صفت پائی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ منافق کی 3 علامتیں، کہ جب وہ بولے جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے جھوٹا وعدہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. اب ان ہدایات کی روشنی میں علامات منافق اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن جس درجے کے منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو باقاعدہ وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی تھی کہ فلاں منافق ہے، اس قسم کا حکم ہم کسی پر نہیں لگا سکتے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی علامات منافق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں تو فلاں شخص میں پائی جاتی ہیں، بھائی آدمی وعدہ کرے جھوٹا وعدہ کرے، اور اسی طریقے سے جب جھوٹ بولے جھوٹ بولے، اور تم ہی نہ خانہ، جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، اور امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوا پارے کے اندر اگر تفصیل میں جائیں تو ایک گھنٹہ کیا دو گھنٹے، بلکہ بہت سارا وقت ناکافی ہے، اس لیے یہاں تو مختصراً بیان ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ تفسیر بھی مت سمجھیے، بلکہ جو کچھ آج کے پارے میں تلاوت کی گئی ہے اس میں کچھ اشارے میں عرض کر دیتا ہوں صرف، اور اس کے بعد منافقین کا تفصیل سے ذکر ہے کہ منافق کون لوگ ہیں، اور منافقین کی یہ بات بھی بترائی گئی کہ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مومنوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے ایمان لاتے ہیں، اور یہاں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام کا ایمان حجت ہے ہمارے لیے، ان کا قول و عمل حجت ہے ہمارے لیے، یعنی وہ صرف یہ نہیں ہے اتنی بات کہ جیسے ہم آدمی وہ بھی آدمی ہے، اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا ایمان حجت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، اب لوگ ایمان کون لائے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا؟ صحابہ کرام مراد ہیں، تو قالو انومنو کما امن السفہا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں علم نہیں، اصل بے وقوف وہ ہیں جو اللہ کے علم میں بے وقوف ہیں، تو یہ منافقین مومنوں کو یعنی صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو مخلصین ہیں لوگ انہیں طعنے دیں گے، لوگ انہیں بے وقوف کہیں گے، لوگ انہیں بنیاد پر اساج، آپ دیکھ لیجئے اہل ایمان کو ایمان پر چلنا بہت مشکل ہے، دور مت جائیے گھروں سے تانے سننے کو ملتے ہیں، لیکن آپ یقین رکھیے کہ ان تانوں کو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو جو تمغے مل رہے ہیں، جس طرح ایک آدمی کا عہدہ بڑھتا ہے اسی طریقے سے اگر دین پر چلنے کی وجہ سے کوئی کسی کو تانے ملے تو آپ بے شک اس کو مشتعل آپ مت کیجئے، اس کو جواب مت دیجئے، آپ سن لیجئے، یہ سمجھیے کہ یہ وہ سنت ہے جو صحابہ کرام کی سنت، صحابہ اکرام کو لوگوں نے بے وقوف کہا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ کاہن کہا، جادوگر کہا، ساحر کہا، اور نہ جانے کیا کچھ کہا، کاہن تک کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اگر ان کے ماننے والوں کو دین حق پر چلنے والوں کو کوئی آدمی اگر پاگل کہتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگوں نے کہا آج ان کی اتباع میں ہم یہ بات سننے کے لیے تیار، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں مشتعل کرے ہم بھی جواب میں گالی دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیوں کے جواب میں گالیاں نہیں دیں، اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمیں دوسروں کو مشتعل نہیں کرنا، بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے یوں کہہ لیجئے کہ دین پر صحیح طور پر عمل کے ذریعے سے ان کو راغب کرنا ہے، کہ جو آج ہمیں یہ کہیں کہ صاحب یہ ایسے ہی ہیں، کل کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں بھائی بات انہیں کی صحیح، اور چاہے وہ ظاہر میں نہ بھی کہیں لیکن اپنے طور پر جا کر ضرور کہیں گے کہ بھئی وہ بے شک ہم انہیں جو بھی کچھ کہتے ہیں لیکن وہ کردار کے دھنی ہیں، تو آج ہونا یہی چاہیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم بعض ظاہری دیندار یا ظاہری لبادہ ہمارا دینداروں کا سا ہوتا ہے، لیکن بات بات پر مشتعل ہو جانا، بات پر دوسروں کو گالیاں دے دینا، بات بات پر کسی کو برا بھلا کہہ دینا اور مار پیٹ کر دینا، مطلب اس قسم کے جو ہے وہ جو مظاہرے ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے، البتہ اتنی بات ہے کہ جہاں غیرت کا مظاہرہ ہونا چاہیے اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لازمی بات ہے کہ غصہ بھی مطلوب ہے، ہر جگہ مطلوب نہیں ہے، لیکن جہاں غیرت دینی کی بات آ جائے وہاں پر غصہ نکالنا بھی چاہیے، ہر جگہ نہیں ہے، اگر غصہ ہی نہ ہو تو پھر کافروں کا مقابلہ کیسے کوئی کرے گا، جب مقابلے کا وقت ہو تو پھر بے شک شیر بن جائیے، لیکن جہاں اپنا مسلمان بھائی سامنے ہو تو پھر اس کو مشتعل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری بعض غلط باتوں کی بنا پر بعض لوگ مشتعل ہو کر دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے، اور آگے اللہ رب العزت نے یا ایہ الناس کہ تمام لوگوں کو خطاب فرمایا، او عبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں کافر بھی شامل ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت صرف مسلمانوں کے رب نہیں ہیں بلکہ وہ کافروں کا بھی رب ہیں، جس طرح وہ مسلمانوں کو رزق دیتے ہیں کافروں کو بھی رزق دیتے ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ او عبدوا ربکم، اور رب کی صفت اس لیے لائے ہیں کہ یہ وہ صفت ہے جیسے کہ ہم اپنے والد کو ابا کہتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے پیدا کرنے والے کو ربا کہتے ہیں، جب آدمی کسی کو ابا کہتا ہے تو اس کا دل پسیس جاتا ہے کہ مجھے یہ ابا جی کہہ رہا ہے، ابا جان کہہ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، اسی طریقے سے وہ تمہارا ربا ہے، جب ہم یا رب کہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے کہ بھئی میں نے اس کی تربیت کرنی ہے، میں نے اس کو پالا ہے، میں اس کو نشو نما کرنے والا ہوں، تو رب اس ذات کو کہتے ہیں جو بتدریج کسی کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ درجہ کمال تک پہنچا دے، آپ دیکھیے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے کوئی تکلیف دہ چیز بھی نہیں ہٹا سکتا، کوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا، کوئی مچھر بھی نہیں، اپنے جو ہے نفع نقصان کے بیان نہیں کر سکتا، بھوک لگ رہی ہے تو بیان نہیں کر سکتا، الا یہ کہ ہم اس کے رونے سے پہچان سکتے ہیں کہ بھائی شاید بھوک لگ رہی، شاید اسے کوئی تکلیف ہے، تو ماں باپ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اگر کان پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو شاید کان پہ تکلیف ہے، پیٹ پہ ہاتھ مار رہا ہے تو شاید پیٹ میں تکلیف ہے، تو اشاروں کی زبان وہ ضرور بولتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بتدریج اس کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچا دیتے ہیں، پھر یہی وہ انسان ہے۔ بیسویں پارے میں انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو وہاں آپ یہ آیت قرآن مجید کی سنیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کو قوت اور طاقت عطا فرما دی اور پھر یہ شیر ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ ہی پر غرانے لگا اور اللہ ہی کو جو ہے وہ الٹا سیدھا کہنے لگا۔ تو اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا اور اس سے ضعف کی حالت کو اس سے نکال کر اس کو درجہ کمال تک پہنچایا، قوت پہنچائی، تو یہی انسان بعد میں پھر اکڑنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کے سامنے کیوں اتراتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے یہ بات بتلائی گئی کہ یہ جو قرآن مجید ہے پوری دنیا کفر کو چیلنج کیا اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں مبتلا ہو اس قرآن مجید سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک چھوٹی سی چھوٹی سورت اس کے مثل بنا کر لے آؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ سورہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَر، یہ چھوٹی سی سورت ہے قرآن مجید، سب سے چھوٹی سورت، صرف تین آیتوں پر مشتمل ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَر، یہ چھوٹی سی صورت ہے تو میں ساری دنیا کفر کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ اس جیسا قرآن مجید کی تین آیتیں چھوٹی سی چھوٹی اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ الحمدللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے واقعی، اور ان میں بلاغت و فصاحت کمال کو تھی، ان کے بچے بچے پر شعر جو ہے زبان پر جاری ہوتے تھے، ان کی لڑکیاں چھوٹی چھوٹی اشعار جو ہے وہ ان کی زبان زد خاص و عام تھے، اور بلاغت و فصاحت کے ساتھ وہ کلام کرتی تھیں، لیکن کوئی شخص بھی سارا کا سارا دنیا اس وقت کی دنیا کفر مل کر بھی قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی آیتیں بھی نہیں لا سکا، اور اگر کسی نے کوئی کوشش کی بھی تو اس کی کوشش کو ان کے ساتھیوں ہی نے ان پر رد کر دیا کہ ایک تمہارا کلام ہے جس سے خباثت ٹپکتی ہے، ایک وہ کلام ہے جو رب العالمین کا کلام معلوم ہوتا ہے، تو بلا شبہ عاجز آ گئی ساری مخلوق، اور آج تک الحمدللہ اس قرآن مجید کی مثل لانے سے عاجز ہیں۔ تو قرآن مجید کا یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اکیلے تم ہی نہیں اپنے جتنے تمہارے مددگار ہیں ان کو ہی بلا سکتے ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تو اے مسلمانوں اللہ رب العزت نے تمہیں ایسا کلام عطا فرمایا ہے، تم ہر ایک کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کر سکتے ہو کہ اللہ نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے اس کا سچا ہونا، حق ہونا، 1400 سال تو گزر گئے اور انشاءاللہ امید ہے کہ گزرتے چلے جائیں گے، لیکن کوئی شخص قیامت تک بھی اس جیسی ایک صورت بھی لانے سے قاصر رہے گا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا بے نظیر کلام ہے۔ تو فرمایا کہ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس جیسا کلام بنا کر لاؤ، اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو آگے فرمایا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پھر لوگ ہوں گے، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، اس کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکام کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے یہ دوزخ ان کے لیے تیار کی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، جب کافروں کا ذکر فرماتے ہیں تو اہل ایمان کا بھی ذکر فرماتے ہیں، چنانچہ آگے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کو جو ایمان لائے اور عمل صالح انہوں نے کیے۔ یاد رکھیے کہ دو قیدیں ہر جگہ آپ کو ملیں گی، ایمان اور عمل صالح، صرف ایمان، عمل صالح کے بغیر، کار آمد تو ہوگا یقیناً، لیکن وہ آخری درجہ ہے بالکل، کہ جو ایمان لایا اللہ پر، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو آج ہی صبح الحمدللہ حدیث بیان کی گئی تھی کہ بالآخر اپنے سزاؤں کو بھگتنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا فائدہ ہے تو صحیح ہے، لیکن ہم میں سے کون تاب رکھتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. یہاں معمولی سی چنگاری اپنے ہاتھ میں ہم نہیں پکڑ سکتے تو جہنم کی آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے میرے عزیز بھائی؟ اس لیے ہمیں تو بچنا چاہیے. اس لیے فرمایا, اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ, کہ تم اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اگر چہ ایک کھجور صدقہ کر کے کیوں نہ ہو. یعنی ایک کھجور تم صدقہ کرو. اب آج کل جیسے زمانہ اگر کسی کو روزے کھلا دیے کھجور دے کر ہم نے, تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے نام اعمال میں لکھی جائے گی, کیا پتا اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے. تو فرمایا کہ ایک کھجور صدقہ کر کے بھی اگر تم اپنے آپ کو دوزخ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کا ذکر کیا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. یقیناً حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے والد محترم ہیں, ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا اور جنت ان کو عطا فرمائی, یعنی اہل جنتی تھے شروع سے ہی جنت میں رہے. لیکن بالآخر ایک حکم جو دیا گیا تھا اس پر عمل کرنے میں کچھ تقصیر ہوئی, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی بیوی یعنی ہماری اماں حوا کو دنیا میں بھیجا. اور یہ بھیجنا بطور آزمائش کا تھا کہ ہم دنیا میں تمہیں بھیج رہے ہیں, اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ تم جنت واپس حاصل کر لو اس کے لیے تمہیں کچھ اعمال کرنے پڑیں گے. تو یاد رکھیے میرے عزیز بھائیو, ہم صرف اس لیے یہاں نہیں آئے دنیا میں کہ ہم یہاں پر جناب بس اسکول کالجوں میں پڑھیں, نوکری کریں اور اس کے بعد مر جائیں, بس ختم ہو جائیں. ہماری آمد کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اصل تو یہی تھا کہ ہم سے اگر ہم 24 گھنٹے بھی اللہ تعالیٰ کہتے کہ عبادت کرو اس کے سوا کچھ نہیں کرو تو یقیناً ہم اس کے پابند تھے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا محض کرم اور فضل ہے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری جان اور مال کو خرید لیا ہے لیکن پھر بھی تمہیں عطا کر دیا کہ تم اپنے رزق کا بندوبست بھی کرو. رزق دیں گے ہم ہی لیکن تم اسباب اختیار کرو اور کماؤ بھی, اپنی اولاد کی تربیت بھی کرو, دنیا کے اعتبار سے رزق حلال کماؤ کوشش کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی اختیار کرو. اور خاص طور پر یہ مہینہ 11 مہینے خوب کماتے ہو, اس مہینے میں خاص طور پر اپنے آپ کو فارغ کرو کیونکہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے, آخرت کمانے کا سیزن ہے. ہم نے اس کو صرف دنیا کمانے کا مہینہ سمجھ لیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ہم اپنے آپ کو محدود کر لیں کہ بھئی فلاں وقت سے فلاں وقت تک کاروبار کرنا ہے, فلاں وقت سے فلاں وقت تک یہ کام کرنا ہے, اگر صرف مسلمان تاجر ہی اس بات کو اپنے درمیان طے کر لیں تو لوگ تو پابند ہیں اس بات کی کہ جب دکانیں کھلی ہوں گی تبھی جائیں گے. لیکن آج ہوتا یہ کہ ساری راتیں یعنی آخری دنوں میں جتنی عبادت کی راتیں زیادہ قریب آتی جاتی ہیں, اہم راتیں آتی جاتی ہیں, شیطان جو ہے ان پر اپنا جال زیادہ مضبوط کرتا جاتا ہے, پھینکتا جاتا ہے. پھر ساری راتیں جو ہے وہ ابھی تو کچھ عرصے تک دکانیں بند رہیں گی لیکن پھر آہستہ آہستہ جو کھلنی شروع ہوں گی تو حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہے وہ ساری عبادت کی راتیں صرف بازار میں گزار دیتے ہیں, کچھ گھومتے پھرتے ہوئے, کچھ خرید و فروخت کرتے ہوئے, کچھ بیچتے ہوئے. تو یاد رکھیے کہ مہینہ عبادت کا مہینہ, اس مہینے میں اپنے آپ کو فارغ کرو, اپنے نظام اوقات مرتب کرو اس مہینے میں کہ ہم کتنا وقت اپنا فارغ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے. اور پھر جہاں جا رہے ہیں وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ نیک کام کرتے رہو, ذکر و فکر کرتے رہو, رزق حلال کی کوشش کرو. اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے کم از کم اس مہینے میں تو ان کی پابندی کر لو. مثلاً ہمارے لیے غیبت کو حرام کیا ہے, وہ رمضان میں بھی ہے, غیر رمضان میں بھی ہے. جھوٹ بولنے کو حرام کیا ہے تو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا, غیبت کرنا اور بدنظری کرنا یہ کہاں جائز ہوگا؟ اسی طریقے سے اپنے وقت گزارنے کے لیے اللہ نہ کرے کہ کوئی آدمی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی آدمی جو ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ان تمام چیزوں سے ہی بچنا چاہیے. بہرحال اللہ رب العزت دنیا میں ہمیں بھیجا اور اس لیے بھیجا ہے کہ اگر تم اپنے باپ کی میراث حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں وہ اعمال اختیار کرنے پڑیں گے جو ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جن کی ہدایات دے کر بھیجا ہے. چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات لے کر ہمارے پاس آئے ہیں اور وہ ہدایات پر مبنی قرآن مجید بھی ہے, احادیث بھی ہیں, اور پھر صحابہ اکرام کا عمل بھی ہے, ان کو دیکھ کر اعمال آدمی اختیار کرے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے اعمال کے نتیجے میں ہمیں وہ جنت جس سے ہم نکالے گئے تھے ہمیں دوبارہ مل جائے گی. لیکن اگر خدا نہ کرے, چونکہ جہاں جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا, حضرت حوا کو نکالا, تو جو شیطان سبب بنا تھا جنت سے نکالنے کا ظاہری سبب، اس کو بھی نکالا گیا. اس نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ میں بھی جنت سے نکالا جا رہا ہوں اسی انسان کی وجہ سے. ہمارے ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر ہم شیطان ہمارے لیے اگر ابتلا ہے تو ہم بھی تو شیطان کے لیے ابتلا ہے. یعنی اگر ہم جو ہے فتنہ ہیں شیطان کے لیے، آزمائش کا ذریعہ ہیں، تو شیطان اگر ہمارے لیے آزمائش اور فتنے کا ذریعہ ہے تو ہم بھی تو اس کے لیے آزمائش ہیں. اس لیے کہ ہمیں آزمایا، اس کو آزمایا گیا ہمارے ذریعے سے، کہ اسے کہا گیا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، تو گویا وہ ہماری وجہ سے مردود ہوا، آزمائش میں ناکام ہوا. اب لازمی بات ہے کہ وہ انتقام لے گا کہ چونکہ ہماری وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اس لیے اب وہ ہم سب کو بہکانے کی کوشش کرے گا. لہذا اس نے قرآن مجید میں کہا، قال فبی عزتی کا لاغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، پوری پوری کوشش کروں گا. آپ دیکھ لیجئے جہاں اچھائیوں کا زمانہ آتا ہے، نیکیوں کا زمانہ آتا ہے، اچھی راتیں آتی ہیں، نیک کام ہوتے ہیں، وہیں پر شیطان کچھ نہ کچھ اس میں اپنا بھی ملا دیتا ہے کام، تاکہ یہ پورے طور پر جو ہے نیکیوں کی طرف نہ آئے، بلغلاتا رہتا ہے. یہ تو مہینہ ہمارا اللہ رب العزت نے ایسا عطا فرمایا کہ شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی چونکہ سارے سال ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ ہم پھر بھی برائیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ لوگوں کی اکثریت دین کی طرف مائل ہوتی ہے، نیکیوں کی طرف مائل ہوتی ہے. وہ اسی کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بڑے بڑے شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کو قید کر دیا ہوتا ہے، اور وہ گمراہی نہیں پھیلا سکتے جیسے کہ عام دنوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں. تو اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو بہرحال تخلیق آدم کا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا، آگے بنی اسرائیل کا ذکر کیا. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے. اللہ نے انہیں بڑی نعمت عطا فرمائی تھی. ان کے یہاں بعض روایات، اگرچہ وہ اسرائیلی روایات ہیں لیکن اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، کہ ان کے ہاں جو ولادت ہوتی تھی تو بچہ جو ہے وہ بدن پر اس کے لباس ہوتا تھا، اور پھر جیسے جیسے بچے کا قد بڑھتا تھا وہ لباس بھی بڑھتا چلا جاتا تھا، اور پھر جب وہ میلا ہو جاتا تھا اس کو تنور میں ڈال دو تو دھل کر تیار ہو کر استری ہو کر آ جاتا تھا. اسی طریقے سے اللہ نے من و سلوہ سے ان کو رزق عطا فرمایا. بعض نے کہا کہ ترنجبین اور بٹیرے، یعنی وہ آ جایا کرتے تھے اور یہ آسانی کے ساتھ ان کو پکڑ لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے، یعنی سویٹ ڈش بھی ہوتی تھی اور پرندوں کا گوشت بھی ہوتا تھا جو بہترین غذا ہے. لیکن یہ ایسے نامعقول تھے، اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں برساتے گئے اور یہ اللہ کی ناشکریاں کرتے چلے گئے. اللہ نے ان کو مختلف بہترین غذائیں دی، لیکن انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں تو جو ہے وہ لہسن چاہیے، ہمیں ادرک چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں تو دال چاہیے، ہم تو گوشت کھا کے تھک گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان بھی فرمایا، اتستبدلون الذی ہو ادنی بالذی ہو خیر، تم ایسے نالائق ہو جو بہتر چیز ہے اس کو تم تبدیل کر رہے ہو خراب چیزوں سے، ادنا چیزوں سے. یقیناً گوشت دال کے مقابلے میں بہتر ہے، اسی طریقے سے پیاز اور لہسن کے مقابلے میں بہتر ہے، اور بہت سی چیزوں کے مقابلے میں بہتر ہے، لیکن یہ ادنا چیز طلب کرتے ہیں اور اعلیٰ چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی ناشکری کی بنا پر مختلف عذاب ان پر برسائے، جیسا کہ انشاءاللہ جب ہم بارہویں پارے پہنچیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ وہ عذاب جن سے دو چار ہوئے بنی اسرائیل، وہاں پر تفصیل ان شاء اللہ ذکر آئے گا. تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس میں ایک واقعہ گائے کا جو ہے وہ بتلایا، اسی وجہ سے اس کا نام بقرہ ہے، سورہ بقرہ. بقرہ اصل میں گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں ایک گائے کا ذکر ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش لے جا کر کہیں اور ڈال دی تھی، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو لوگوں کو تشویش ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ رب العزت نے صرف اتنا حکم دیا کہ ان سے کہو بھئی یہ گائے ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے مقتول سے لگائیں تو وہ مقتول زندہ ہو جائے گا، اپنے قاتل کا نام بتا دے گا، اللہ اللہ خیر سل. بات تو اتنی سی تھی، لیکن یہ لوگ بڑے ڈھیٹ تھے، کہنے لگے جی وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اب جب انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے، اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں قیدیں لگا دی کہ بھئی وہ گائے ایسی ہونی چاہیے. پھر کہا کہ بھئی گائے صحیح طرح سمجھ میں نہیں آئی، اور وضاحت کیجئے. پھر کہا کہ بھئی اس کی ایسی صفت ہونی چاہیے کہ اس پر نہ اس کے ذریعے سے کھیتی جو ہے وہ جوتی گئی ہو، یعنی ہل نہ چلایا گیا ہو اس کے ذریعے سے، اور جو ہے اس کے ذریعے سے پانی وغیرہ نہ لگایا گیا ہو، جیسا کہ بعض گائے اور بیلوں سے کام لیا جاتا ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ ایسا ہو. تو اس کا رنگ بھی پوچھا کہ رنگ کیسا ہو. تو ایک ایک چیز پوچھتے گئے، اللہ تعالیٰ بھی قیدے لگاتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب ایسی گائے کا ملنا مشکل ہو گیا. بعض اوقات بعض قیدیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان قیدوں کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سوالات مت کیا کرو. آدمی جب سوالات کرتا ہے پھنستا چلا جاتا ہے. چنانچہ ہم ساتویں پارے میں جب پہنچیں گے انشاءاللہ، وہاں پر انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم، کہ تم زیادہ اشیاء کے بارے میں سوالات مت کرو، اگر تم پر بات ظاہر کر دی جائے تو تمہارے لیے برائی کا ذریعہ ہو جائے گی. وہ چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ جب حکم آیا کہ حج کرو، تو ایک نے پوچھا کہ ہر سال؟ آپ خاموش رہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا حج اور تم نہ کر پاتے، اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ جتنا حکم دیا جائے اس پر عمل کر لو، بس اس سے زیادہ کی جو ہے وہ پوچھ تاچھ مت کرو. زیادہ جتنا تم ڈیپ میں جاؤ گے، گہرائی میں جاؤ گے، اتنے پریشان ہو جاؤ. تو بہرحال یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پیغام بھی دیا گیا کہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر قیدیں لگوا لیں، اور نتیجتاً پھر اللہ رب العزت نے ایک خاص گائے کو بیان فرمایا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے. اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات نوازتے بھی ہیں کسی کو. ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، اس کے پاس یہ گائے تھی. پھر اللہ رب العزت نے یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچے اور وہ گائے حاصل کی، تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو، یعنی اس کی جو قیمت ہی مقرر ہوئی وہ یہ کہ اس کو سونے میں تولا جائے، اس کے برابر سونا لیا گیا. یہ صرف ماں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا صلہ تھا دنیا میں، آخرت میں جو ملے گا وہ تو ہے ہی. لیکن یہاں اتنی بات اور سمجھ لیجئے، بعض ماں باپ والدین اپنی اولاد کو یہ کہہ کر دین پر چلنے سے روکتے ہیں اور خلاف دین چلنے پر مجبور کرتے ہیں کہ صاحب ماں باپ کی بات ماننا ضروری. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، بلکہ اتنے احسانات ہیں ماں باپ کے کہ اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا حکم دیا. لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ کم از کم اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف تو اپنی اولاد کو استعمال نہ کریں. خود دین پر نہیں چلتے تو انہیں تو کم از کم دین پر چلنے دیں. ایسا تو نہ کریں کہ اگر اولاد دین پر چل رہی ہے تو اس کو دین پر نہیں چلنے دیں. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ محض دنیا کی خاطر اپنی اولاد کو دین سے دور کر دیا جائے. تو والدین یقیناً ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ان کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خدا نہ کرے اگر وہ اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف حکم دیں تو ان کی بات ماننے کا حکم نہیں ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہم 21ویں پارے میں جب پہنچیں گے انشاءاللہ سورہ لقمان میں، اللہ رب العزت نے وہاں پر یہ کہا ہے کہ وہ انجاہدا کا اعلیٰ انتشیے کبھی شعیع مالیشرا کبھی علم فلا تطعهما، اگر تمہیں وہ شرک کا حکم دیں، کسی اور بات کا حکم دیں تو فلا تطعهما، پھر ان کی اطاعت مت کرو. تو وہاں اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس کام میں اللہ کی معصیت آتی ہو تو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اولاد کو چاہیے وہ والدین کا احترام پھر بھی کرے، چاہے وہ غلط حکم بھی دے رہے ہوں. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے سامنے باہیں چڑھا کر کھڑے ہو جائیں، یا ان کو جو ہے وہ تو تڑاک سے بات کریں، یا ان کو جواب دیں. کسی طور پر بھی یہ بات بہرحال جائز نہیں ہے. وہ اگرچہ ہمیں غلط حکم دے رہے ہوں، غلط باتوں کی طرف مائل کر رہے ہوں، تب بھی ہمیں حکم نہیں ہے. ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ ہم محبت اور پیار کے ساتھ انہیں دین کی بات پہنچا دیں، کہہ دیں. اگر وہ مان لیں ٹھیک ہے، نہ مانیں تو اب انہیں بار بار مت کہیے، بلکہ اب اکیلے میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنے فضل و کرم سے ہدایت عطا فرما دیں. اب دعا کرتے رہیے بس. زیادہ بار بار کہیں گے تو وہ مشتعل ہوں گے، اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوگا وہ کہیں گے صاحب تو اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتا ہے، ہم کیا کافر ہیں؟ چنانچہ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کافر سمجھتے ہو؟ تو یقینا ہم کافر نہیں سمجھتے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض لوگوں کا رویہ درست نہیں ہوتا. تو انہیں چاہیے اپنے والدین کے ساتھ رویہ درست کریں. اب وہ چاہے جو بھی حکم دے رہے ہوں، اگر وہ ماننے کا حکم نہیں ہے تو ان کے سامنے خاموشی اختیار کریں، کریں وہی جو اللہ اور رسول کا حکم ہے، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئیں. اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں، یعنی اس میں ایک تو درمیان میں حکم جو دیا گیا ہے جادو اور سحر سے متعلق ہے کہ جادو حق ہے. اس زمانے میں ہر آدمی کو شکایت ہوتی صاحب ہم پر جادو کر دیا کسی نے، ایسا لگتا ہے کسی نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں کام ہی نہیں ہوتا، بندش کر دی ہے کسی نے. اللہ رب العزت نے اس کے احکام بھی تفصیلی طور پر یہاں پر بیان فرمائے، لیکن وہ تفصیل طلب ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو حق ہے، لیکن اس کا توڑ بھی، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، لیکن آپ کو اس جادو کے توڑ اور اس جادو کا اثر بھی آپ پر ہوا، یہ نہیں کہ اثر نہیں ہوا، اثر بھی ہوا. تو اللہ رب العزت نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص عمل بتلایا گیا کہ یہ سورتیں پڑھ کر جو ہے وہ اس پر دم کرے، اور یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ فلاں مقام پر جو ہے وہ فلاں چیز میں جادو کیا گیا ہے، لہذا اس کو وہاں سے نکال لیں، اور جو چیز ہے گٹھائیں لگی ہوئی ہیں اس پر جو ہے وہ آپ یہ سورت ہر سورت کی آیت دم کر کے اس پہ دم کر دیں، انشاءاللہ وہ جادو اور سحر ختم ہو جائے گا. تو بہرحال یہ صورتیں چونکہ نازل بھی اس لیے ہوئیں، اس لیے ہمیں ان صورتوں کو معمول بنا لینا چاہیے. انشاءاللہ جب ہم قرآن مجید کے ختم پر پہنچیں گے اللہ نے چاہا، تو سورہ فلق اور سورہ ناس کے سلسلے میں جب بیان ہوگا اس وقت تفصیل انشاءاللہ عرض کی جائے گی اللہ نے چاہا. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کیا گیا کہ ایمان والو لا تقولوا راعینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تم ایسی بات بھی زبان سے نہ نکالو کہ جس کے دو مطلب نکلتے ہوں، بلکہ ایسی بات کہو کہ جس میں غلط مطلب نہ نکلتا ہو. بعض اوقات بعض لوگ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض منافقین اور بعض ایسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرتے تھے تو کہتے تھے راعینا، اور راعینا اصل میں کہتے ہیں ہمارے چرواہے، یعنی ہتک آمیش لفظ، اور ایسا لفظ جس کا ایک معنی ہے راعینا کا مطلب ہماری رعایت کیجئے. اصل لفظ تو تھا راعینا، لیکن وہ زبان کو ذرا چبا کر بولتے تھے تو اس کا مطلب ہو جاتا تھا کہ ہمارے چرواہے. تو اللہ رب العزت منع فرمایا کہ ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو، بلکہ کہو انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے. کیسا لفظ فرمایا؟ نظر فرمائیے. انظرنا، لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. آپ راعینا نہ کہو، یعنی اس میں ہوتا یہ تھا کہ ان منافقین کی دیکھ ہم دیکھی بعض مخلص مسلمان بھی یہ لفظ استعمال کر لیتے تھے، لیکن ان کا مقصد کوئی خدا نہ کرے بے ادبی نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کو دیکھا دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے منع کر دیا گیا کہ ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس سے یہ کفار منافقین غلط معنی استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں آج بہت سے انگریزی کے الفاظ ایسے ہیں جس کے جو کافروں نے عام کر دیے ہیں. اب مکہ کی جو اسپیلنگ پہلی تھی اسی لیے تبدیل کر دی گئی کہ اس کے معنی شراب خانے کے ہوتے ہیں، اسی لیے اب مکہ کی اسپیلنگ تبدیل کر دی گئی، کیونکہ انہوں نے چھانٹ چھانٹ کے بعض حروف کو اس کی اسپیلنگ ایسی ہمیں جو ہے لا کر دے دی کہ ہم بھی وہی استعمال کرتے ہیں. ایم اے ڈبل سی لکھا کرتے تھے پہلے، اس کو منع کیا کہ اس طرح نہ لکھے، بلکہ اس کو رومن میں لکھے مکہ جیسے لکھا جاتا ہے تاکہ صحیح تلفظ ادا ہو. اور بھی اسی طریقے سے انگریزی کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس کے معنی بہت غلط ہیں، اور مسلمان ان کی دیکھ ہم دیکھی کے ساتھ چونکہ وہ اس طرح سے لکھتے ہیں ہم بھی ایسے لکھنے لگتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور اس کی تفصیل بھی جو ہے وہ ہمارے بعض دارالافتاء میں موجود بھی ہوتی ہے، بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں سے بچو. تو بہرحال ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے جس سے خدا نہ کرے یوں کہہ لیجئے کہ دانستہ تو نہیں لیکن غیر دانستہ طور پر بھی ہم بے ادبی کا میں مبتلا ہو جائے، اس سے ہی بچنا چاہیے. آگے یہود و نصارہ کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ نہیں ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کچھ نہیں ہے. بات یہ بتلائی کہ ان دونوں میں بھی آپس میں ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، دونوں دشمن ہیں ایک دوسرے کے، لیکن ایک بات سمجھ لو کہ کافروں کے مقابلے میں سب اکٹھے ہیں. ایک حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ملت ہے یہ واحد ہے آپ کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں. اس میں پھر ہندو بھی مل جائیں گے، پھر یہودی بھی مل جائیں گے، پھر نصرانی بھی مل جائیں گے، پھر ان کے جو بے مذہب ہیں وہ بھی ہمارے ان کے ساتھ مل جائیں گے. آپ دیکھ لیجیے آپ کے مقابلے میں سب اکٹھے ہیں، ایک زبان ہے. اس لیے فرمایا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ نہ تو اس وقت نصارہ حق پر ہیں نہ یہودی حق پر ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ نہ یہودی حق پر ہیں نہ نصرانی حق پر ہیں. آج ان کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی اطاعت کریں. وہ جو کفر کافر کہلاتے ہیں تو اہل کتاب بھی ہم انہیں کہتے ہیں، لیکن اس کے اہل کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ بہرحال وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، اور نصرانی عیسائی جو ہے وہ انجیل کو مانتے ہیں. اس اعتبار سے ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ اہل کتاب. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کافر بھی ہیں. اس لیے ان کے کچھ احکام ہیں، انشاءاللہ اپنے موقع پر ان کو بیان کیا جائے گا. اور ساتھ میں فرمایا کہ کوئی طریقہ ایسا اختیار نہ کرو جس سے لوگ مسجدوں میں آنے سے رکیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. مسجدوں کو میں ایسے طریقے اختیار نہ کرو کہ جس سے خرابی میں اضافہ ہو. بعض لوگ مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یا خدا نہ کرے اس قسم کے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں نہ آئیں. مثلا بعض لوگ جو ہے وہ خود کچھ بم دھماکے کر رہے ہیں مسجدوں میں کر رہے ہیں، تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں، انتہائی خباثت کی بات، انتہائی بری بات. اور اس کی کوئی صاحب ایمان آدمی اس کو صحیح نہیں تسلیم کر سکتا. تو عبادت گاہوں پر جا کر حملے کرنا، پرامن لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنانا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اور پھر ویسے بھی بات یہ ہے کہ اس قسم کے احکام جا کر مفتیان کرام سے پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ بھئی کہاں پر کس وقت کیا چیز جائز ہے. کفار کے مقابلے میں تو کسی حد تک گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی اہل علم کریں گے. ہر آدمی کو یہ حق حاصل نہیں. آج جو کچھ ہوتا ہے اس کا الزام تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، لیکن ان کو اس کی تحقیق نہیں ہوتی. کون لوگ ایسا کر رہے ہیں یقیناً یہ ہمیں بھی نہیں پتا، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کر رہا ہے. تو اس قسم کے اعمال اختیار کرنا جس سے لوگ مسجدوں میں جانے سے ڈریں، مسجدوں میں نہ جائیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ اس کو بہانہ بھی بناتے ہیں، بھائی جاتے تو بازار میں بھی ہیں اور بازاروں میں بھی لوگ حملے کرتے ہیں، خود کش کیا وہاں بم دھماکے بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی حادثات ہوتے رہتے ہیں. اور حادثات میں لوگ، آج ہی اخبار میں آیا کہ ایک جگہ لاہور ناروال کے درمیان جو ہے وہ ایک بس کا حادثہ ہوا جس میں 18-20 بےچارے انتقال کر گئے، 20 سے زیادہ شدید زخمی ہیں، بلکہ 70 سے زیادہ شدید زخمی ہیں اور 20 کی حالت بہت نازک ہے. یعنی آج ہی کے اخبار میں. تو لوگ سفر تو چھوڑتے نہیں اس خوف سے کہ صاحب جو ہے وہ بسوں میں سفر کرنے سے لوگ مر جاتے ہیں یا بازار میں جانے سے دھماکوں کا شکار ہو جاتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کم از کم اس وجہ سے مسجد میں آنا بند نہیں کرنا چاہیے. بھائی اگر یہاں کسی کا انتقال ہو بھی گیا تو کم از کم شہادت کی موت تو ہے، اچھی موت تو ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے اس کی اطاعت کرتے ہوئے یہاں سے جان جائے گی، ورنہ جانا تو ہے. خدا نہ کرے کوئی، خدا نہ کرے کوئی غلط موت مرے، اس سے بہتر ہے کم از کم مسجد میں اللہ کے گھر میں اگر کوئی مرتا ہے. لیکن میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایسا کرے. وہ جیسے ایک صاحب تھے، انہوں نے سن لیا کہ بھائی شہادت جو ہے وہ شہید ہونا بہت بڑا رتبہ ہے، تو ان کے گھر جو ہے وہ جب ان کے میں استاد آئے تو انہوں نے کہا استاد آج تو ہم تم کو مارے گا. میں کہا بھائی کیوں؟ کہا بھائی ہم نے سنا ہے کہ شہادت جو ہے وہ بہت بڑا رتبہ ہے، لہذا تمہیں مارے گا تاکہ تمہیں شہادت کا رتبہ ملے. تو ایسی شہادت جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے کہ بھائی خام خامے کسی کے لیے تکلیف دہ عمل اختیار کرے آدمی، اس سے بچے. تو بہرحال من روکا گیا کہ ایسا کوئی عمل کوئی بھی کرے. کفار کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو نمازوں سے روکتے تھے، اب خدا نہ کرے مسلمان ہی یہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں کہ لوگ مسجدوں میں آنے سے روکیں، اس سے بچنا چاہیے. یا خدا نہ کرے ایسا تعصب جیسا کہ آج ہمارے یہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے اس سے، تعصب سے، فرقہ واریت سے، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے وہ وطنی ہو، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے تباہ کن ہیں، تباہ و برباد کر دینے والی ہیں. منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان چکروں میں نہ پڑو. یہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہمارے پاس جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے. اس کے علاوہ جو پلیٹ فارم ہے وہ مختصر سے ہے. قومیت کے طور پر تو لازمی بات ہے کہ قوم کتنی بڑی ہوگی، زبان کے اعتبار سے پلیٹ فارم وہ کتنی بڑی زبان ہوگی، لازمی بات ہے کہ وہ، لیکن کلمہ طیبہ ایسا ہے کہ ہر زبان کا آدمی ہمارے پلیٹ فارم پر آ سکتا ہے. اس لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرو جو بڑا وسیع ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہماری بنیاد ہے محبتوں کی، اور یہی اخوت، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو وہ طریقہ اختیار کرو. تو بہرحال یہاں پر اس کو بیان کیا گیا کہ ایسے طریقے اختیار نہ کی جائے کہ بعض مسجدوں میں اس قدر تعصب والا رویہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرے فقہ کا آدمی چلا جائے اس کی طرف ایسے گھور کے دیکھتے ہیں، اور خدا نہ کرے اگر کوئی خلاف وہاں کے خلاف کوئی وہ کر لے، کھڑا ہو جائے، مثلا کہیں بیٹھے رہتے ہیں وہ کھڑا ہو جائے، یا کہیں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ جائے، تو خدا نہ کرے اس کو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں کہ مسلمان نے کوئی کافر آ گیا مسجد میں. اس قسم کے اس سے بچنا چاہیے. ہمارا دین الحمدللہ ایسا وسیع ہے کہ اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے اس پر عمل کرنا ممکن ہے. آخر حرم شریف بھی آدمی جاتا ہے تو اللہ کے بندو ایک ایسے امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں جو ہماری فقہ کا نہیں ہوتا, حنبلی مسلک کا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے لیے ہمارے دل میں احترام عزت الحمدللہ موجود ہے. ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کوئی ہاتھ رفع دین کرتا ہے, کوئی ہاتھ کو یہاں باندھتا ہے, کوئی نیچے باندھتا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے, لیکن وہاں کوئی نہیں لڑتا آپس میں. تو یہیں کیا ہو جاتا ہے ہمیں, جس طرح دنیا میں دوسری جگہ جا کے خوب محنتیں کرتے ہیں, صفائیاں کرتے ہیں سارے, لیکن اپنے ملک میں رہ کر اپنے گھروں کے سامنے گند پھینکتے ہیں, دکانوں کے سامنے گند پھینکیں گے, اور جناب اپنی گاڑی دھوئیں گے تو اس کا پانی روڈ پر آ جائے گا, لوگوں کو تکلیف دیں گے. یہ ہے مسلم, گاڑی ایسی جگہ پر کھڑی کر دیں گے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے. موضوع بہت بڑا ہے لیکن اس وقت اس کی تفصیل اجازت نہیں دیتی. آگے فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, یہ یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے اے مسلمانوں. حتی تتبع ملتهم, یہاں تک کہ تم ان کی ملت میں داخل ہو جاؤ, یعنی تم یہود اور نصارہ بن جاؤ والعیاذ باللہ, پھر تو تمہیں اپنے ملک کی نیشنلٹی بھی دے دیں گے, بلا لیں گے. آپ نے دیکھا رات دن یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی نے کفر اختیار کر لیا, ارتداد اختیار کر لیا, چاہے وہ افغانستان میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, یا پھر مسلمانوں کو تکلیف دینے والے اعمال, خدا نہ کرے اگر اس نے کوئی کتاب مسلمانوں کے نبی کے خلاف لکھ دی, الیاذ باللہ اس کو سینے سے لگاتے ہیں, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بلا لیتے ہیں, سزا بھی نہیں ہونے دیتے. اس کے بعد یہ کس لیے کہ آپ نے ان کی ملت اختیار کر لی, ان کی ملت میں داخل ہو گئے. قرآن مجید جو کچھ کہتا ہے وہ حق ہے, سچ ہے. ولن ترضى عنك اليهود, لام نون زبر لن جب کسی پر داخل ہوتا ہے فعل پر تو اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ تاکید کے ہو جاتے ہیں, ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا راضی نہیں ہوں گے, یہ ہے ولن ترضى, جس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے, یہود یہودی, ولن نصارہ اور نہ نصارہ, حتی تتبع ملتهم, یہاں تک کہ آپ ان کی ملت میں داخل ہو جائیں. لیکن آپ سوچئے, یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت میں داخل ہو جائیں. قل ان ھدی اللہ و الھدیٰ, آگے فرمائے ولئن اتبعت اہواہم, اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشوں کی پیروی کی, یعنی جیسا وہ چاہتے ہیں آپ نے ایسا کر لیا, تو فرمایا کہ بعد الذی جاءک من العلم, علم آنے کے بعد, مالک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو آپ کا اللہ رب العزت نہ آپ کا ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا. آپ سوچیے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے بھائی, عام اہل اسلام کے لیے. اس لیے اس بات کو تو ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یہود و نصارہ کی چاہے جتنی چاہے ان جیسی شکلیں بنائیں, ان کا لباس اختیار کریں, گٹ مٹ کر کے بات کرنی شروع کر دیں, ٹیڑھے میڑھے منہ کر کے بات بنائیں, وہ راضی ہم سے ہرگز نہیں ہوں گے. ہمارا فخر صرف دین اور اسلام میں, جیسا کہ آگے آ رہا ہے ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب, کہ اپنی اپنی اولاد کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتے وقت وصیتیں کی, ان اللہ اصطفى لكم الدین, اللہ نے تمہارے لیے تمہیں چن لیا ہے, تمہارے دین کو چن لیا ہے, فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو کر مرو. یعنی خدا نہ کرے اگر کوئی آدمی کفر پر مرا, ساری زندگی خوب عیش و آرام کی, تو بتائیے کامیابی ہے ناکامی, اور اگر اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا تو کامیابی ہے. تو بہرحال فلا تموتن الا وانتم مسلمون, ہم لوگ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, لیکن آخرت سے غافل ہونے کی اس پر مقابلے پر نہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ہم آخرت سے غافل کر دیں اپنی اولاد کو, اس بنیاد پر ہم ان کی فکر کریں, ایسا نہیں. دنیا کی بھی فکر کریں, ان کی دین کی بھی فکر کریں, آخرت کی بھی فکر کریں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بتلایا کہ وہ آخری وقت تک اپنی اولاد کو دین پر قائم رہنے کی نصیحت اور وصیت کرتے تھے. چنانچہ یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو بتایا کہ ووصى بها ابراہیم بنی و یعقوب, اپنی اولاد کو انہوں نے وصیت کی, یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اپنے دین پر قائم رہو اور مسلمان ہو کر مرو, کفر کی موت اختیار نہ کرو. اور اسی طرح آگے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب موت آئی, یعنی وقت آیا موت کا, تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بچوں کو جمع کیا اور کہا اس قال علی بنی, اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا قالوا نعبد الہك و الہ آبائک، اے ہمارے والد محترم ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے. تو یہ فکر بھی ہمیں ہونی چاہیے. ونحن له مسلمون، سمجھے؟ تو بہرحال اس کا ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دین کو نہ چھوڑیں، دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور لوگوں کے ورغلانے میں نہ آئیں. اگلا جو حکم ہے وہ بیت اللہ کی یعنی قبلے کی تبدیلی کا ہے. ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، نازل فرما دیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو پسند کرتے ہیں اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیا کیجیے. اس پر بھی کافروں نے بڑے اعتراضات کیے کہ صاحب یہ کیسا دین ہے، کبھی کوئی قبلہ کبھی کوئی قبلہ. حالانکہ بات یہ ہے کہ شروع میں بیت اللہ ہی قبلہ تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، فرشتوں نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی اور انہی بنیادوں پر جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی آگے بھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی. البتہ ابتدا میں بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے حکم تھا، اس کے بعد پھر بعد میں بیت المقدس کی طرف منہ کر حکم ہو گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا نماز کی طرف. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کہ جو خواہش آپ کی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو چاہت ہے آپ کی، ہم اس چاہت کے مطابق آپ کا قبلہ بنا دیتے ہیں کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کیا کیجیے. ورنہ حق تو یہ ہے کہ جہاں بھی منہ کر لیں وہاں اللہ تعالیٰ موجود. چنانچہ بعض اوقات نماز کا حکم یہ ہے کہ ہم وہاں پر تحریر کر لیں، سوچ و بچار کر لیں کہ بھائی قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، اس کے بعد منہ کر کے نماز پڑھ لیں، جدھر دل ہمارا گواہی دے، اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو انشاءاللہ اگر غلط بھی پڑھ لیں گے تب بھی نماز درست ہو جائے گی. اسی طریقے سے نفلی نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے جدھر بھی رخو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نفلی نمازوں کا حکم یہ. لیکن فرض نمازوں کے لیے یہ ہے کہ اس میں پہلے سمت کعبہ معلوم کریں، اگر معلوم ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہو سکتا تو پھر تحری کریں، جس کا مطلب یہ کہ سوچو بچار کریں، غور و فکر کریں کہ کدھر ہو سکتا ہے، پھر جدھر دل گواہی دے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیجیے. بہرحال اس کی بھی تفصیلی احکام ہے، کبھی اس قسم کی ضرورت پیش آئے تو معلوم کر لینا چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ نے حرام کر دیا تم پر مردار گوشت، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور وما احل بھی غیر اللہ، اور وہ جانور جو اللہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائے، ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے. فمن سر غیر باغن، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ مردار، یعنی قرب و جوار میں حلال چیز ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، تو اضطراری احکامات اور ہیں. اس کا اتنا ہے کہ فقط اتنا کھا پی سکتا ہے جس سے جسم و جان کا رشتہ جان سے باقی رہے، جسم و جان کا رشتہ باقی رہے. تو بہرحال اس کی تفصیلات ہیں، یہاں پر اس کو بھی ذکر کیا اللہ رب العزت نے. اور آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت نے جو کتاب میں احکام نازل فرمائے اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی دنیا لے لیتے ہیں. تھوڑی سی دنیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں، زیادہ پیسے لینے جائز ہیں، پوری دنیا جو ہے ثمن قلیل ہی ہے. اگر پوری دنیا بھی کوئی دے تو اگر خدا نہ کرے ہم قرآن مجید کا کوئی حکم چھپائیں اور اس نیت سے چھپائیں کہ میاں کوئی ہمیں پیسے دے رہا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، اگر ہم اس کو یہ حکم بتائیں گے تو ناراض ہو جائے گا علیہ باللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ سمن قلیل، آئی تو چھوٹی سی دنیا تھوڑے سے دنوں کے لیے بالآخر ختم ہو جائے گی. تو فرما اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو کچھ کھائے گا وہ آگ کھائے گا. ظاہر میں تو ہم روٹی کھائیں گے، مرغ مسلم کھائیں گے، اور دوسری چیزیں کھا رہے ہیں کھانے پینے کی عمدہ سے عمدہ، لیکن حقیقت میں وہ آگ ہے جو ہم اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. تو اس لیے ایسی چیز سے بچو. جو احکام ہیں دین کے ان کے کھول کھول کر بیان کرو، اور اس کو چھپاؤ نہیں، لوگوں پر واضح کر دو. کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، جو باتیں غلط زبان سے نکل گئیں اللہ تعالیٰ ان کو نصیح منصیح فرما دے، معاف فرما دے. الحمدللہ رب العالمین.
والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ، اے ماہ رمضان المبارک جس کی پہلی شب ہے، اپنے فضل خاص سے تو نے عطا فرمایا ہے، بلکہ یہ ہماری اس دعا کا ثمرہ ہے اور وہ دعا اس دعا کا نتیجہ ہے جو آپ ہی نے ہمیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہم آپ کا کس زبان سے شکر ادا کریں کہ آپ نے اپنے فضل خاص سے ہمیں پھر رمضان المبارک کے انوار و برکات عطا فرما دیے. بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری مسجد کے نمازیوں میں سے، ہمارے دوست احباب میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ نے اپنے فضل خاص سے ہمیں اتنا وقت عطا فرما دیا کہ ہم اس ماہ مبارک کی سعادتوں کو حاصل کر لیں. اے اللہ، ہم آپ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. سچ یہ ہے کہ ہم آپ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. آپ کے انعامات اتنے ہیں کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس معذرت کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، اسی کو ہمارے طرف سے شکریہ کے طور پر قبول فرما لیجئے. یا اللہ، اس ماہ مبارک کی ایک ایک سعادت، ایک ایک لمحہ، اس کو ہمارے لیے سعید بنا دیجئے. یا اللہ، اس کو قبول فرما لیجئے، عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہمارے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت دنیا سے چلے گئے، ان سب کی مغفرت فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خصوصیت سے رمضان المبارک میں آپ سب حضرات سے ہی میں گزارش کرتا ہوں کہ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کے لیے دعا فرما دیجئے کہ ان کی جو بھی حاجتیں ہیں یا اللہ آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اے اللہ، جب تک زندہ رہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے، خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.